ہم صاحب، جو دوسرا اصول آپ کی کتاب میزان میں حدیث پر تدبر کے ضمن میں آپ نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کا جو متن ہے، یعنی یہ پہلا اصول تو وہ لوگ جو حدیث بیان کر رہے ہیں ان کے بارے میں تھا، جو کانٹینٹ ہے اس کے بارے میں آپ نے یہ بات وہاں بیان کی ہے کہ حدیث کے متن پر بھی غور کیا جائے گا، اور دو پہلو ہیں کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی بات نہ ہو اور عقل کے مسلمات کے خلاف کوئی بات اس میں زیر بحث نہ ہو۔
دیکھیے، پہلے تو میں یہ گزارش کر دوں کہ یہ اصل میں دو پہلوؤں سے دیکھنے کا عمل ہے۔
ٹھیک،
یعنی ہر چیز کے الگ الگ اصول ہوں گے، سند کے لحاظ سے روایت کو دیکھنا، متن کے لحاظ سے روایت کو دیکھنا۔
ٹھیک،
جب ایک روایت بیان کرتے ہیں آپ، کوئی بات کہہ رہے ہیں نا، میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، تو جب یہ بات آپ بیان کر رہے ہیں تو اس میں جو چیز آپ بیان کریں گے، یعنی جو آپ نے سنا، جو آپ نے دیکھا، وہ ٹیکسٹ ہے، وہ متن ہے۔
ٹھیک،
اور جب آپ بیان کر رہے ہیں تو آپ ایک سند کو وجود میں لا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ بیان کر رہے ہیں صدی کے بعد، آپ بیان کر رہے ہیں 50 سال کے بعد، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات میں نے براہ راست نہ سنی ہے نہ دیکھی ہے، میں نے فلاں صاحب سے سنی، انہوں نے فلاں صاحب سے سنی۔
ٹھیک،
تو اس سے وہ سند یا وہ چین وجود میں آ جاتی ہے، یعنی 3 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، جتنے کم ہوں گے اتنی تحقیق کم ضرورت پڑے گی۔ تو یہ جو سند وجود میں آ گئی، اس وقت تک ہم نے اس پر گفتگو کی،
جی،
یعنی اس کو دیکھا جائے گا۔ اب یہ دیکھیے، جو اصول تھا وہ کیا تھا؟ ایک بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے لوگوں نے بیان کی ہے، تو لوگوں کو دیکھنے کے بعد یہ بھی دیکھنا پڑے گا بات کیا بیان کر رہے ہیں۔ اس کی مثالیں آپ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دیکھتے ہیں، رسول اللہ کے بعد دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے سامنے بات بیان ہو رہی ہے، یہاں تو 2-3 لوگ عائل ہو گئے ہیں درمیان میں، وہ جرا کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اس کا کوئی گواہ لے کے آؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بارہا یہ کہا کہ میں تمہاری پیٹھ پر تازیانہ برسا دوں گا، تم جو بات بیان کر رہے ہو اس کے لیے کوئی گواہ پیش کرو۔ اب دیکھیے، وہاں صحابہ کرام ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے موقعوں پر جرا کر کے یہ بتایا کہ بات سننے میں غلطی لگ گئی ہے، بات کچھ تھی بات کچھ بن گئی ہے، بات کو سنتے وقت سیاق و سباق نظر انداز ہو گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں وہ یہ تقاضا کرتی ہیں کہ اب متن کو بھی دیکھا جائے۔
ٹھیک ٹھیک،
اور یہ یوں نہیں ہے کہ یہ بات کو میں نے پہلی بار لکھی ہے۔ میرے نزدیک اس معاملے میں محدثین نے جو اصول قائم کیے ہیں وہ بالکل درست ہے،
اچھا،
ان میں نہ کوئی کمی کی ضرورت ہے نہ کوئی بیشی کی ضرورت ہے۔
ٹھیک،
اسی وجہ سے میں فقہا کے مقابلے میں حدیث کے رد و قبول کے معاملے میں محدثین کے اصولوں کو ترجیح دیتا ہوں۔ وہ اس فن کے آئمہ ہیں، انہوں نے اس پر کام کیا ہے، اس کو موضوع بنایا ہے۔ فقہا کی بھی بڑی قیمتی خدمات ہیں اس معاملے میں، لیکن وہ زیادہ تر روایت کے متن سے متعلق ہوتی ہیں، لیکن ہمارے یہ جو محدثین ہیں انہوں نے سند پر بھی بہت قیمتی کام کیا ہے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو لوگ بات بیان کر رہے ہیں، ان کی چھان پھٹک، ان کے کردار کی تحقیق، ان کی سیرت کی تحقیق، ان کے زمانے کی تحقیق، ان کے شاگردوں کے حالات، انہوں نے سنا کن لوگوں سے، انہوں نے سنایا کن لوگوں کو، کس صورت پہ سنایا، زبانی گفتگو کی، کوئی چیز لکھ کے دے دی، کسی کی اجازت حاصل تھی، ان میں سے ایک ایک چیز پر انہوں نے باقاعدہ اصول بنا کے تحقیق کی۔ تو یہ سند کا معاملہ کوئی ایک اصول نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دنیا ہے پوری کی پوری۔ تو اس سے آپ روایت کو گزارتے ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس متن یا ٹیکسٹ آ جاتا ہے۔
ٹھیک،
جب متن سامنے آتا ہے تو اس سے پہلے ہم عرض کر چکے کہ ہمارے پاس کیا چیز موجود ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی ہوئی۔ یعنی یہ تو لوگوں کا بیان ہے، راویوں کا بیان ہے، پیغمبر نے براہ راست کیا دیا ہے، وہ قرآن اور سنت ہے، تو ان کے خلاف کوئی بات کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ تو اس لیے پھر متن کی تحقیق میں پہلا اصول یہ قائم کیا گیا، اور یہ محدثین ہی نے قائم کیا ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔
اچھا،
یعنی اگر قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، کوئی چیز اس پر پوری نہیں اترتی۔ میں نے اشارہ کیا تھا پچھلی دفعہ کہ قرآن مجید نے ہم کو یہ بتا دیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عالیہ کا بہترین نمونہ تھے۔
ٹھیک،
خدا کا پیغمبر اخلاقی معاملات میں کسی دوسرے یا تیسرے درجے پر نہیں تھا، وہ عظمت کے آخری مقام پر فائز تھے۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک شخص ایک روایت بیان کرتا ہے جو میرے اور آپ کے نزدیک بھی اخلاقی معیار پر پورا نہیں اترتی، تو آپ قبول کر لیں گے اس بات؟
نہیں، بالکل۔
یہ اصول بھی ہمیں قرآن مجید نے بتایا۔
اچھا،
یعنی جب تہمت لگا دی گئی، میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، تو قرآن نے یہ کہا کہ تم نے اس بات کو سنتے ہی یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ سبحانہ کا حاضر بہتان و نظیم۔ ایک شخص کی زندگی آپ کے سامنے ہے، کردار آپ کے سامنے ہے، سیرت آپ کے سامنے ہے، ساری زندگی میں کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، اور آپ اتنی بیہودہ بات اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ تو اس میں تو سب سے پہلے ان لوگوں سے تقاضا کرنا چاہیے تھا کہ تم دلیل پیش کرو. یہ کیسے باور کر لیا گیا؟ تو یہ کیسے باور کر لیا گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ کیسے باور کر لیا جائے کہ آپ نے کوئی بات اپنے ہی دیے ہوئے قرآن کے خلاف کہہ دی, اپنی ہی دی ہوئی سنت کے خلاف کہہ دی. تو اس لیے پہلا اصول یہ قائم کیا گیا, یعنی متن کی تحقیق میں. اب ٹیکسٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں
جی,
لوگ معیار پر پورے اترے ہیں, پہلے وہی دیکھنا تھا, لوگوں پر اعتراض ختم ہو گیا.
ٹھیک,
لیکن اب ٹیکسٹ کو, متن کو دیکھ کر ہم یہ اندازہ کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات تو نہیں. میں اس سے پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں کہ حدیث کا پھر ایک دائرہ ہے, یعنی کیا وہ کوئی نئی بات تو نہیں کر رہے,
مستقل
کسی نئے عقیدے کو تو اسلام میں داخل نہیں کر رہی, کسی نئے عمل کو تو داخل نہیں کر رہی. وہ جو کچھ قرآن و سنت میں بیان ہو گیا ہے اس کے فریم میں کھڑے ہو کر بات ہونی چاہیے. یہ دیکھیے, یہ بڑا قیمتی اصول ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ دین ہمارے پاس آ گیا ہے. اب یہ باتیں اس دین کی شرح میں ہو سکتی ہیں, وضاحت میں ہو سکتی ہیں, اس پر عمل کی تفصیل ہو سکتی ہیں, یہ اس کے کانٹینٹ میں اضافہ نہیں کر سکتی.
ٹھیک ٹھیک,
کمی نہیں کر سکتی, اس لیے کہ یہ لوگوں کی باتیں ہیں. اگر ہم اس طرح کی کوئی چیز قبول کر لیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم یہ مان رہے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا عقیدہ دو آدمیوں کو بتا دیا, باقیوں کو خبر نہ ہوئی. دو آدمیوں کو دین میں ایک نیا عمل بتا دیا, دو لوگ آ کے بیان کر دیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 6 نمازیں پڑھائی تھیں, کیسے قبول کر لی جائے گی؟ تو قرآن و سنت کو کسوٹی بنا کر دیکھا جائے گا کہ یہ روایت ان میں بیان کردہ اصولوں پر پوری اترتی ہے, یہ ٹھیک ان کے مطابق ہے. دیکھیے, اس سے پہلے جو آپ افراد کے بارے میں رائے قائم کر رہے تھے اس میں بھی تو افراد ہی تحقیق کر رہے تھے نا.
جی,
یعنی میں اگر فرض کر لیجئے کہ اس زمانے کا شخص ہوں اور میں ایک محدث کی حیثیت سے یا علم رجال کے ماہر کی حیثیت سے تحقیق کر رہا ہوں, تو آپ میری تحقیق ہی کی بنیاد پر جو کچھ آگے کہیں گے
جی, اسی پہ اطمینان ہوگا, ہمارا
اطمینان اسی پہ ہوگا نا. یعنی میں نے کیا تحقیق کی کہ کردار کیسا ہے, میں نے کیا تحقیق کی کہ حفظ و اتقان کا کیا معاملہ ہے. چلیے, جہاں تک اتصال کا تعلق ہے, زمانے کا تعلق ہے, وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ جس طرح چاہے تحقیق کر لیں, لیکن یہاں تو آپ افراد ہی پر اعتماد کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہ صورتحال ہے کہ ایک فرد آپ کو یہ بتاتا ہے, بلکہ وہاں تو جو کچھ اس نے بیان کر دیا ہم اس کے اوپر اندھا ایمان لانے پہ مجبور ہیں,
اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے,
کیا کریں, ویریفائی نہیں کر سکتے. لیکن یہاں تو اگر کوئی چیز قرآن کے خلاف ہے تو قرآن موجود ہے, سنت کے خلاف ہے تو سنت موجود ہے. یعنی میں بتاؤں گا کہ قرآن مجید نے یہ بات اس طرح بیان کی ہے, اس نے یہ فریم دیا ہے, اس نے اس کے لیے 4 کارنرز متعین کر دیے ہیں, وہ اس دائرے میں اس چیز کو رکھ رہا ہے, آپ بھی اس کی تحقیق کر لیں, آپ بھی اس کو جان لیں. اگر میں اس میں غلطی کر رہا ہوں تو آپ بتا دیں گے, کوئی دوسرا غلطی کر رہا ہے تو میں بتا دوں گا. تو قرآن و سنت کے خلاف دوسرا کیا ہے, علم و عقل کے مسلمات کے خلاف. علم و عقل کے, یعنی علم کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں بالکل یقینیات ہیں. مثلا یہ تاریخ کے معاملے میں نے مثال دی نا, کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت مسیح سے یہ بات سنی ہے اور آج کہہ رہا ہے, تو آپ اس کی بات مان لیں گے؟
نہیں.
اس لیے کہ یہ بات علمی طور پر مسلم ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا زمانہ کون سا تھا. وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک دن مدینہ میں کھڑا تھا, میں نے دیکھا 3 سورج طلوع کر رہے ہیں. علمی طور پر طے ہے کہ دنیا میں ایک ہی سورج ہے. وہ کسی میدان کے بارے میں آپ سے یہ کہتا ہے کہ اس میں 10,00,000 لوگ تھے, آپ جا کے دیکھتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ اس میدان میں تو 10,000 لوگ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے, اور کھڑے ہو سکتے ہیں بیٹھ بھی نہیں سکتے.
ٹھیک,
وہ بیان کر رہا تھا کہ لاکھوں لوگوں نے وہاں خیمے لگائے ہوئے ہیں. تو یہ علم کے مسلمات کے خلاف ہے, یعنی تاریخ کے لحاظ سے, مشاہدے کے لحاظ سے, تجربے کے لحاظ سے جو علم ہمارے پاس ہے یہ اس کے خلاف ہے.
ٹھیک,
عقل کے خلاف ہے, عقل کے بھی مسلمات. دیکھیے, یوں نہیں ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ نہیں کہا جاتا. اس میں جو لفظ استعمال کیے ہیں ہمارے ہاں وہ ہیں علم و عقل کے مسلمات, یعنی وہ چیزیں جو میرے نزدیک, آپ کے نزدیک, پوری انسانیت کے نزدیک علمی طور پر مانی ہوئی ہیں, عقلی لحاظ سے مانی ہوئی ہیں.
ٹھیک,
ان کے خلاف اگر کوئی چیز ہے تو ہم یہ مانیں گے کہ بیان کرنے والوں کو غلطی لگی ہے. یہاں پھر واضح کر دوں کہ یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر تنقید نہیں ہوتی, اس کا تو کوئی مسلمان تصور ہی نہیں کر سکتا. یہ اس راوی پر تنقید ہو رہی ہوتی ہے, بیان کرنے والے پر تنقید ہو رہی ہوتی ہے. جس وقت ہم کردار پر گفتگو کر رہے تھے تو اس وقت بھی اس راوی کے کردار پر گفتگو کر رہے تھے, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار زیر بحث نہیں تھا.
جی,
جب ہم زمانے پر بات کر رہے تھے تو اس کے زمانے کی تحقیق کر رہے تھے. اسی طرح سے جب حفظ اتقان کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ اختلاط تو نہیں ہو گیا, عمر کا اثر تو نہیں ہو گیا, یاداشت تو ختم نہیں ہو گئی, حافظے میں خرابی تو نہیں ہو گئی, تو اسی پر تحقیق کر رہے تھے. اس وقت بھی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ایک شخص کی بیان کردہ بات پر گفتگو کر رہے ہیں, یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی تحقیق کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سارے سوالات اٹھائیں. چنانچہ ہمارے محدثین نے اس کو بیان کیا ہے.
اچھا,
یعنی پہلے دن سے جب یہ علم پیدا ہوا تو جس طرح سے یہ اصول بننا شروع ہو گئے کہ ہم نے سیرت دیکھنی ہے, کردار دیکھنا ہے, اتصال دیکھنا ہے, تاریخ دیکھنی ہے, حفظ و اتقان دیکھنا ہے, اسی طرح یہ اصول بھی بننا شروع ہو گئے کہ ہم نے متن میں کیا چیزیں دیکھنی ہیں. چنانچہ اس فن کی جو سب سے پہلی کتاب ہے الکفایہ, جس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ کل نیال نلہ, سارا کا سارا علم اصل میں اسی کتاب پر مبنی ہے. اس کی بعد میں تنقید ہوتی رہی, بہت سی چیزیں سامنے آ گئیں. اس زمانے سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ قاعدہ قائم کر دیا گیا تھا, چنانچہ میں نے ان کی پوری عبارت اپنی کتاب میں نقل کر دی ہے.
اچھا,
یعنی میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس معاملے میں میں متفرد نہیں.
یعنی خطیب بغدادی نے بات بذات سے لکھی.
جی بالکل, ان کی کتاب ہے الکفایہ فی علم الروایہ, اس سے چونکہ علم کی ابتدا ہو رہی ہے تو اس لیے میں نے حوالہ بھی اسی کا دیا.
ٹھیک,
تو میں یہ گزارش اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں میں کوئی متفرد نہیں ہوں, کوئی نئی بات نہیں کر رہا. اگر کسی جگہ میں متفرد ہوتا ہوں تو میں پھر بتاتا ہوں کہ یہاں میری تحقیق مختلف ہے, میرا نقطہ نظر مختلف ہے. اس میں جب میں نے جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ ہمارے محدثین نے جو کام اس میں کیا ہے اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے.
ٹھیک ٹھیک,
وہ اپنی جگہ ایک مکمل کام ہے, اس کو ہر لحاظ سے پرکھ کر دیکھ لیا, انسانی سطح پر اس سے بہتر کام ممکن نہیں ہے. اس کو میں نے ایک نئی پریزنٹیشن دے دی, اور یہ تو ہر دور میں ہوتا رہتا ہے. یعنی آپ ایک علم کو پیش کرتے ہیں, اب دیکھیں نحو کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی, ان میں ایک شخص ایک طریقے سے چیزوں کو بیان کرتا ہے, دوسرا دوسرے طریقے سے بیان کرتا ہے, یہاں کوئی نئی بات نہیں ہے. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے اپنی کتاب میں خطیب کا جو اقتباس نقل کیا ہے اس میں وہ کیسے اس بات کو بیان کرتے ہیں. وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے, آپ نے خبر واحد, میں پہلے عرض کر چکا کہ یہ خبر واحد ہوتی ہے. خبر واحد کا مطلب کیا ہے؟ ایک دو لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ بات بیان کی ہے.
ٹھیک,
تمام روایات ایسے ہی جتنی بھی ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ولا یقبل خبر الواحد فی منافات حکم العقل و حکم القرآن الثابت المحکم و سنت المعلومہ و الفعل الجاری مجر السنہ و کل دلیل مکتوب.
اچھا,
خبر واحد اس صورت میں قبول نہیں کی جاتی جب عقل اپنا فیصلہ اس کے خلاف سنا دے.
اچھا,
اب یہاں عقل اپنا فیصلہ اس کے خلاف سنا دے, کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ عقل کے مسلمات کے خلاف ہے. وہ قرآن کے کسی ثابت اور محکم حکم کے خلاف ہو, یعنی آپ قرآن مجید سے ثابت کر دیں کہ بات اور ہے اور یہاں بات بالکل اور کہی جا رہی ہو. سنت معلومہ یا کسی ایسے عمل کے خلاف ہو جو سنت کی طرح معمول بہی ہو. ہم نے کہا نا قرآن و سنت کے خلاف,
بالکل ڈسٹنگ کر کے بتا دیا.
تو بتا دیا انہوں نے کہ سنت معلومہ یعنی وہ سنت جو ہمیں معلوم ہے, جس کو ہم جانتے ہیں, جو متعین ہے, جو ثابت شدہ ہے, جس کے بارے میں کوئی نزاع نہیں ہے, کسی دلیل قطعی سے اس کی منافات بالکل واضح ہو جائے. یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کر دی. کل دلیل مکتوب بھی, یعنی ایک ایسی دلیل ہے
اس کا حوالہ بھی
بالکل قطعی ہے. یہ کفایہ ہے, اور اس پہ میں نے حوالہ نیچے بیان کر دیا, اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ فلاں مقام پر یہ بات ہے, 432 صفحے کے اوپر یہ نسخہ میرے پاس ہے, اور اس نسخے کے بارے میں بھی بتا دیا ہے کہ وہ کس متبے کا چھپا ہوا ہے, اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے. تو یہ بات میں نے پھر عرض کیا کہ تمام محدثین کے ہاں مانی ہوئی بات ہے, اسی چیز کو بعد کے لوگ بھی بیان کرتے رہے ہیں, اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتا, یعنی محققین میں سے کوئی اختلاف نہیں کرتا. عامۃ الناس یہ باتیں کرتے رہتے ہیں, لیکن ایک محقق جب کسی علم کو دیکھتا ہے تو وہ بالکل اور طریقے سے دیکھتا ہے. اس میں ظاہریہ کا نقطہ نظر تھوڑا سا مختلف ہے, لیکن جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اس فن کو سمجھا, اس کو پڑھا, اس میں کچھ زندگی بسر کی, وہ یہ جانتے ہیں کہ جس طرح سند کی تحقیق کے معاملے میں وہ سب چیزیں دیکھنی ضروری ہیں, اسی طرح متن کی تحقیق میں بھی یہ تمام چیزیں دیکھنی ضروری ہیں.
ٹھیک,
اور ان کو اس مسلمان امت کے اندر تمام اہل علم دیکھتے رہے ہیں. اب جب آپ دیکھیں گے ان چیزوں کو تو ممکن ہے کہ ایک آدمی کو وہ چیز قرآن کے خلاف نہ محسوس ہوتی ہو, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے تو دلائل دیں گے نا اس کے. آپ بتائیں گے کہ قرآن میں یہ بات کہاں بیان ہوئی ہے, کس طرح بیان ہوئی ہے. اگر آپ نے قرآن مجید کا مدعا غلط سمجھا ہے تو کوئی دوسرا اس کی تصحیح کر دے گا.
ٹھیک,
اس طرح سے جس طرح وہاں آپ لوگوں کے بارے میں تحقیق پر جرا کرتے رہتے ہیں, آپ یہاں پر بھی جرا کرتے رہتے ہیں. یوں نہیں ہے کہ میں یہ کہہ دوں گا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے, میں یہ کہوں گا یہ سنت کے خلاف ہے, میں یہ کہوں گا علم و عقل کے مسلمات کے خلاف ہے, تو یہ میری بات ایسے ہی چل جائے گی. یعنی ساری دنیا موجود ہے, وہ بھی دیکھے گی, وہ قرآن کا بھی جائزہ لے گی, وہ سنت کا بھی جائزہ لے گی, پھر ان کے باہمی رب کو بھی دیکھے گی اور اس کے بعد توجہ دلا دے گی کہ تمہیں غلطی لگی ہے، یہ قرآن کے مطابق ہے، قرآن کے طے کردہ اصولوں کے اندر ہے، اس میں کوئی چیز اجنبی نہیں ہے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ چونکہ تاریخی ریکارڈ ہے اس لیے اس کی تحقیق تنقید میں یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی اور ان پر بحث ہوتی رہے گی اور دونوں پہلوؤں سے دیکھی جائیں گی، اور اس میں جب کوئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ انہی دلائل کی بنیاد پر اس کو قبول کرتے ہیں۔ عام آدمی اس کو علمی طریقے سے دیکھے، علمی طریقے سے پڑھے، اگر کسی چیز پر اس کو اطمینان نہیں ہو رہا تو بس اس کو اہل علم کے لیے چھوڑ دے اور وہ خود قرآن مجید کا مطالعہ کرے دین کے معاملے میں۔ دیکھیے دو چیزوں کو ہمیشہ الگ رکھیے، ایک ہے آپ کا دین جس پر آپ کو عمل کرنا ہے اور ایک ہے تاریخ۔
ٹھیک،
تو تاریخ میں تو یہ بحث ہوتی رہے گی، اس کو آپ روک نہیں سکتے۔